علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7, بھارت میں 7:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. برطانیہ میں کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی خوراک رواں ہفتے دی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ ویکسین نرسنگ ہومز میں مقیم افراد, طبی عملے اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی. برطانیہ میں 50 بڑے ہسپتالوں کو ویکسین کی تقسیم کے لیے چنا گیا ہے, جہاں پیر سے ویکسین کی خوراکوں کی فراہمی کا عمل شروع ہو گیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے چیف آف اسٹاف نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ برس جنوری کے ابتدائی ایام میں ہی ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا. یورپی یونین کے حکام کی جانب سے 29 دسمبر کو کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے. پاکستان میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.9% پر پہنچ گئی ہے. عالمی وبا کے شکار مزید 37 مریضوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں کورونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 9,398 ہو گئی ہے, اور اب بھی 2,539 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. انڈونیشیا کو چین کی جانب سے اتوار کو کورونا وائرس کی انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین سائنوویک کی پہلی کھیپ مل گئی ہے. انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کا کہنا ہے کہ حکومت نے بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کے ٹیکے لگانے کی مہم تیار کر لی ہے. افغانستان میں امریکہ کے قائم مقام سفیر راس ولسن نے اتوار کو کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی ان کے بقول یہ توقع ہے کہ دسمبر کے وسط تک افغان حکومت کی قید میں ان کے مزید 7,000 اور قیدی رہا ہو جائیں گے. یہ رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے دوحہ امن معاہدے کا حصہ ہے, لیکن امریکی سفارتکار نے واضح کیا کہ دوحہ امن معاہدے کے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ان کے بقول کسی ایک معاملے کو الگ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس پر عمل ہو. دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے پیر کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ طالبان ماضی میں اپنے قیدیوں کی رہائی سمیت کئی مطالبات کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے بقول افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری کا طالبان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی پر اتفاق کریں. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبے قندھار میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ پیر کے صوبے ایک منی کار بم دھماکے میں 35 افراد زخمی ہو گئے ہیں, جن میں سیکیورٹی کے 11 اہلکار شامل ہیں. قندھار کے گورنر کے ایک ترجمان بصیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کار بم حملے میں 18 افراد زخمی ہوئے, جن میں 7 پولیس والے اور نیشنل سیکیورٹی کے 2 اہلکار اور ان کے علاوہ قریبی گھر کے 15 شہری زخمی ہوئے. دمن ضلع کے سربراہ شادی خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلعی حکام ایک میٹنگ کر رہے تھے جب یہ دھماکہ ہوا. ان کا کہنا تھا کہ ضلعی مرکز کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا. ادھر وائس آف امریکہ نے بدخشاں صوبے میں آج فیض آباد مرکز میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا. عہدیداروں, صوبائی ڈائریکٹروں, کسانوں اور سرگرم کارکنوں نے شرکت کی. صوبائی کونسل کے ڈپٹی طلب الدین قادری نے کانفرنس کے انعقاد پر وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو آگاہی کی بہت ضرورت تھی, وائس آف امریکہ نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے. پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 2 روز قبل آکسیجن کی کمی کے باعث رونما ہونے والے واقعے کی تحقیقات مکمل کر دی گئی ہے, اور تحقیقات کی روشنی میں ہسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 7 افراد کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے. تحقیقاتی رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کر دی گئی ہے, جس پر وزیر اعلی محمود خان کے زیر صدارت اجلاس میں غور و خوص ہوا. تاہم وزیر اعلی نے سلسلے میں تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے. ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں آکسیجن کی سپلائی معطل ہونے کے باعث 90 کے لگ بھگ مریض متاثر ہوئے تھے, جن میں 6 ہلاک ہو گئے تھے. امریکہ کی ریاست جارجیا کے الیکشن حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. الیکشن حکام نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جارجیا سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام 16 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں. بائیڈن کو ٹرمپ پر جارجیا میں, جہاں 2 مرتبہ ووٹوں کی گنتی کی گئی, 12,000 سے زیادہ ووٹوں سے برتری حاصل تھی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی خبر سے. برطانیہ میں کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی خوراک رواں ہفتے دی جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں یہ ویکسین نرسنگ ہومز میں مقیم افراد، طبی عملے اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی. برطانیہ میں 50 بڑے ہسپتالوں کو ویکسین کی تقسیم کے لیے چن لیا گیا ہے، جہاں پیر سے یعنی آج سے ویکسین کی خوراکوں کی فراہمی کا عمل شروع ہو گیا ہے. ادھر جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے چیف آف اسٹاف نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال جنوری کے ابتدائی ایام میں ہی ملک میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا. یورپی یونین کے حکام کی جانب سے 29 دسمبر کو کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے. اور امریکہ میں نومبر میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں ایک خبر. امریکہ کی ریاست جارجیا کے الیکشن حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. الیکشن حکام نے اتوار کو اعلان کیا کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں جارجیا سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام 16 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں. بائیڈن کو ٹرمپ پر جارجیا میں جہاں 2 مرتبہ ووٹوں کی گنتی کی گئی 12,000 سے زائد ووٹوں کی حاصل ہے. ان خبروں کی تفصیل ہم تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کو سنوائیں. افغانستان میں امریکہ کے مقام سفیر راس ولسن نے اتوار کے روز کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی ان کے بقول یہ توقع ہے کہ دسمبر کے وسط تک افغان حکومت کی قید میں ان کے مزید 7,000 قیدی رہا ہو جائیں گے. قیدیوں کی رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے دوحہ امن معاہدے کا حصہ ہے، لیکن امریکی سفارتکار نے واضح کیا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے بقول کسی ایک معاملے کو الگ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس پر عمل کیا جائے. دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے پیر کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ طالبان ماضی میں اپنے قیدیوں کی رہائی سمیت کئی مطالبات کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے بقول افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری کی طالبان بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی پر اتفاق کریں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل. پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 2 روز قبل آکسیجن کی کمی کے باعث رونما ہونے والے واقعے کی تحقیقات مکمل کر دی گئی ہیں اور تحقیقات کی روشنی میں ہسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 7 افراد کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے. تحقیقاتی رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کر دی گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت اجلاس میں غور و خوض ہوا. تاہم وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی. ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں آکسیجن کی سپلائی معطل ہونے کے باعث 90 کے بگ مریض متاثر ہوئے، جن میں 6 ہلاک ہو گئے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق تفصیلی رپورٹ جمعے تک مکمل کی جائے گی اور سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ تبدیلی اور اصلاحات کے سفر میں یہ واقعہ افسوسناک ہے، مگر بہتری کے لیے یہ سفر جاری رہے گا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے دوسرے بڑے اسپتال خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب آکسیجن کی کمی کے باعث ہونے والے سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر کے صوبائی حکومت کے حوالے کی گئی ہے. اس سانحے میں حکومتی عہدیداروں کے مطابق آکسیجن گیس کی سپلائی نہ ہونے کے باعث 90 کے لگ بھگ مریض متاثر ہوئے تھے، جن میں سے 6 کی موت واقع ہوئی ہے. تحقیقاتی رپورٹ میں اسپتال انتظامیہ اور گیس پلانٹ پر کام کرنے والے عملے میں شامل افراد کو مورد الزام ٹھہرایا جا چکا ہے، اور اسپتال کے انتظامی بورڈ نے ڈائریکٹر طاہر ندیم خان سمیت 7 افراد کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے معطل کر دیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے سوموار کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ کی حکومت کے حوالے کرنے کی تصدیق کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اس سانحے کی مزید مکمل تحقیقات کرنے کے لیے 5 دن کی مہلت دی ہے. کامران بنگش نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے آکسیجن گیس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپیہ فی کس معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس سانحے کے بارے میں صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا کا کہنا تھا،
جو ہمارا پرانا 18ویں صدی کا نظام تھا، جس میں ایک ڈی جی جو ہے اس کو 200 MSs اور 35 DHOs ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے تھے. 21 کروڑ کی آبادی کا ہیلتھ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا. کا کردے ہوئے ایشوز بھی آئیں گے. جب سسٹم امپروو ہوگا تو اس میں تبھی جو ہے وہ غلطیاں ہوں گی, لیکن ہم نے سسٹم کو نہیں چھوڑنا. ایسے واقعات افسوسناک نہیں, بہت افسوسناک ہوتے ہیں, کسی کی بھی جان واپس جو ہے وہ نہیں آ سکتی, لیکن ایز این اپرچونٹی استعمال کر کے سسٹم کو بڑھانا ہمیں ضرور ہے, اور اس لیے ہم بی او جی کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو امپروومنٹ پچھلے 5-6 سال میں آئی ہے, کبھی ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے, لیکن وہ امپروومنٹ کا سفر ہم نے ضرور جاری رکھا.
ایک سوال کے جواب میں تیمور سلیم نے کہا کہ حکومت کے پاس کاروائی کا اختیار ہے, اور اگر وزیر اعلیٰ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تو دونوں وزارتوں کے عہدوں سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر رضوان کنڈی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اس تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا,
جو انکوائری ہوئی ہے وائی ڈی اے کی پی ایس انکوائری رپورٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے, کیونکہ اسی اسپتال میں ہمارے جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر صاحب ہے ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ 6 سال تک اسی اسپتال کے بی او جی چیئرمین رہے ہیں. وہ خود اپنا آڈٹ کر لے کہ 7 سالوں میں انہوں نے کیا کیا کے ڈی ایچ میں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہمیں بھی افسوس ہے, اس پہ جو ریسپانسبل باندھے ہوں گے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن ایسے موقعوں پر کسی ایک کو قربانی کا بکری بنانا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے.
اس اختلاف میں شامل کئی ایک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عہدیداروں نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے اتوار کے روز خیبر ٹیچنگ اسپتال کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2016 میں لاپتہ ہونے والے انجینئر ساجد محمود کے اہل خانہ کو ماہانہ اخراجات دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے, جس کے بعد وزارت داخلہ گمشدہ ساجد محمود کے اہل خانہ کو سال 2016 سے اب تک کے 45 لاکھ روپے بکایا جات اور اس کے بعد 1,05,000 روپے ماہانہ ادا کرے گی. ساجد محمود کی اہلیہ ماہر ساجد کے وکیل کہتے ہیں کہ اس کیس کی مدد سے وہ تمام افراد جن کے اہل خانہ کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جبری طور پر لاپتہ ہیں, حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں. انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ معاوضہ ملنا اچھی بات ہے, لیکن کوئی شخص جبری لاپتہ ہو ہی کیوں. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
4 سال سے لاپتہ آئی ٹی انجینئر ساجد محمود کیس میں وزارت داخلہ نے لاپتہ شخص کے اہل خانہ کو ماہانہ اخراجات کے لیے رقم ادا کرنے کی یقین دہانی کروا دی. دوران سماعت چیف جسٹس اتھر منلا نے ریمارکس دیے کہ ریاست کہتی ہے کہ ہم شہری کو تلاش نہیں کر پا رہے, اب عدالت خود تو جا کر ڈھونڈ نہیں سکتی. اس کیس میں 11 جولائی 2018 کو عدالت نے وفاقی حکومت کو ساجد محمود کے اہل خانہ کے ماہانہ اخراجات برداشت کرنے کا حکم دیا تھا. تاہم عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اظہر منلا نے سماعت کی. دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل سید طیب شاہ نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت 60 روز کے اندر لاپتہ آئی ٹی ایکسپرٹ ساجد محمود کے اہل خانہ کو ماہانہ اخراجات دے گی. یہ ماہانہ اخراجات 1,05,000 روپے ہوں گے جو حکومت ادا کرے گی. اس فیصلے کے حوالے سے ماہرہ ساجد کے وکیل عمر گیلانی نے کہا کہ ہم صرف عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد چاہتے ہیں. اس کیس میں فیصلے کے بعد ایسے لاپتہ افراد جن کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ جبری لاپتہ ہیں, حکومت سے ماہانہ اخراجات کا مطالبہ کر سکتے ہیں.
ملک میں جس جس خاندان کے لوگوں کو مسنگ پرسنز کمیشن یا کسی اور سرکاری ادارے نے جبری طور پر لاپتہ ہونے کا اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے, وہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ دینے کے علاوہ عدالت کیا کر سکتی ہے. عدالت کی کچھ حدود ہیں, کیونکہ ہم کچھ باتیں صرف فرض نہیں کر سکتے. ریاست پر سب کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر انارکی پھیلے گی. عدالت نے پولیس کو لاپتہ ساجد محمود کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ہر 2 ہفتے بعد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کے ساتھ توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی. انسانی حقوق کی کارکن طاہرہ عبداللہ کہتی ہیں کہ معاوضہ ملنا اچھی بات ہے, لیکن کوئی شخص لاپتہ ہی کیوں ہو.
وہ تو بات کی بات ہے کہ کمپنسیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے شدید خلاف ہیں, یہ اقوام متحدہ کے خلاف ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, اور اقوام متحدہ نے بہت شدید ایک رپورٹ پاکستان کے خلاف لکھی تھی 2012 میں. آج 2020 بھی ختم ہو گیا, 8 سال گزر گئے, اس پہ جو نہیں رہیں گی کسی آنے والی حکومت کے اوپر.
آئی ٹی ماہر ساجد محمود کو 14 مارچ 2016 میں اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا, اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا. ساجد محمود 3 بیٹیوں کے والد ہیں اور وہ گھر کے واحد کفیل تھے. ان کے اغوا کی ذمہ داری پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں پر عائد کی جاتی رہی جس کی وفاقی حکومت نے تردید کی. ان کی اہلیہ ماہرہ ساجد کی جانب سے 2016 میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے اغوا کو ممکنہ طور پر جبری گمشدگی کا کیس قرار دیا تھا. انہوں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے شوہر کی گمشدگی کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے اور مطالبہ کیا تھا کہ وفاقی حکومت انہیں اور ان کے بچوں کو ماہانہ اخراجات کے لیے 1,05,000 روپے ماہانہ فراہم کرے جس کا اطلاق 14 مارچ 2016 سے ہو جب ان کے شوہر کو اغوا کیا گیا تھا. عدالت نے 2018 میں اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ درخواست گزار کو ماہانہ 1,05,000 روپے ادا کیے جائیں گے یا تصدیق کے بعد تعین کی گئی رقم ادا کی جائے گی. واجبات کا حساب لگایا جائے گا اور درخواست گزار کو اخراجات 14 مارچ 2016 سے ادا کیے جائیں گے. عدالت نے اپنے فیصلے میں اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس سمیت ریاستی ایجنسیوں کو واقعے کی معلومات اکٹھا کر کے متعلقہ حکام تک پہنچانے اور ایک شہری کی جبری گمشدگی کی کھوج لگانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا تھا. آصف علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل یعنی ڈی ڈی سی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج پیر کے روز ووٹ ڈالے گئے. پولنگ 34 انتخابی حلقوں میں سخت ترین حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہوئی اور جیسا کہ عہدیداروں نے بتایا، سخت سردی اور کووڈ 19 کے خطرے کے باوجود رائے دہندگان میں خاصا جوش و خروش پایا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شفاف اور محفوظ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی انتظامات کیے گئے تھے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق انتخابات کے پہلے تین مراحل میں مجموعی طور پر 60% رائے دہندگان نے پولنگ میں حصہ لیا. عہدیداروں نے اسے خوشکن اور حوصلہ افزا قرار دیا. گزشتہ سال اگست میں بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دیا تھا. اس اقدام کے بعد جس کی مقامی سیاسی جماعتوں نے بھرپور مزاحمت کی تھی، جموں اور کشمیر میں منعقد کیا جانے والا یہ پہلا انتخابی عمل ہے. مقامی آبادی کے ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے اور یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، اسی کا جائزہ رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے جسے آپ کے لیے تیار کیا سری نگر سے یوسف جمیل نے.
عہدیداروں نے بتایا کہ 7,17,000 سے زائد رجسٹرڈ رائے دہندگان میں سے قریباً 40% نے سہ پہر تک ووٹ ڈالے تھے. 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد سابقہ ریاست کے اس حصے میں جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہلاتا ہے منعقد کیا جانے والا یہ پہلا انتخابی عمل ہے. جموں کشمیر کے الیکشن کمشنر کیول کمار شرما نے کہا کہ ان انتخابات کے انعقاد کا مقصد نچلی سطح تک کے تمام لوگوں کو اقتدار میں شریک کرنا ہے.
یہ ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹ جموں کشمیر کی اتہاس میں، جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار بن رہی ہے. آپ کے ضلع میں یہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گی، آپ کو اس کا گرو ہونا چاہیے. آج سے کچھ دنوں کے بعد جب یہ کونسل کی پہلی میٹنگ ہوں گی، جب اس کے چیئرمین بنیں گے، کہ آپ کے اپنے چنے ہوئے نمائندے کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس میں اور جموں کے 10 ڈسٹرکٹس میں وہاں کی ڈیولپمنٹ چلا رہے ہیں.
تاہم بعض ناقدین اس انتخابی عمل کو محض جموں کشمیر میں حالات کو معمول کے مطابق دکھانے کی نئی دہلی کی ایک سعی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی جیلی یا بناوٹی پروجیکشن نہیں ہے بلکہ کشمیر میں واقعی حالات بہتر ہوئے ہیں، جس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اپوزیشن پارٹیوں کو ان انتخابات کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں. سابق وزیر اور پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے، جو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے قائم کیے گئے اتحاد پیپلز الائنس فار گروپ کا ڈکلریشن کے ترجمان اعلیٰ بھی ہے، کہا
انٹینشنز کیا ہے میں اس میں آئی کانٹ کمنٹ، وہ ان کا دینی مان جانے، لیکن یہ ہے کہ یہ گراس روٹ ڈیموکریسی کے متعلق ہے، اچھا سسٹم ہے، لیکن جس طریقے سے جلد بازی کی ٹائم کم رکھا ووٹ ڈالنے کا، تو اس میں کہیں نہ کہیں شک تو پڑتے ہیں، لیکن ایز اے کانسیپٹ اگر ایک جو اسپیشلی کیونکہ ہمارے کافی ہمارا رورل ایریا بہت زیادہ ہے، اس میں جو لوگوں کی جو ڈلیوری میکینزم ہے اگر وہ ڈسٹرکٹ تک محدود رہے، تو جو ہماری اپنی ایکسپیرینس ہے ایڈمنسٹریشن میں، تو مجھے لگتا ہے اٹ کین امپروو ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریٹو پاور یا ایڈمنسٹریٹو جو ایڈمنسٹریشن کی ڈلیوری میکینزم ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے.
ضلع ترقیاتی کونسلوں کی 280 نشستوں کے لیے اور پنچایتی اور شہری بدلیاتی اداروں کی ضمنی انتخابات میں اصل مقابلہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اور پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن کے درمیان ہو رہا ہے، تاہم آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد بھی قسمت آزمائی کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد 58 لاکھ ہے۔ سابقہ مغربی پاکستان کے مہاجرین کو آئین ہند کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ مقامی انتخابات میں ووٹ کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف بھارتی پارلیمان کے انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن جموں کشمیر میں اس سال کے آغاز پر متعارف کرائے گئے نئے قانون اقامت کے تحت انہیں سابقہ ریاست کی شہریت حاصل ہو گئی ہے۔ ضلع ترقیاتی کونسلز کے انتخابات میں 1475 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 296 خواتین بھی شامل ہیں۔ غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ پولنگ کے دوران کووڈ-19 سے بچنے کے لیے پولنگ اسٹاف اور رائے دہندگان دونوں کے لیے فیس ماسک پہننا اور سماجی دوری رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے جبریہ تبدیلی مذہب یا مبینہ لب جہاد کے خلاف قانون وضع کرنے کے ایک ہفتے کے اندر ریاستی پولیس نے 5 اضلاع میں 6 FIR درج کر کے 29 افراد کے خلاف کارروائی کی اور 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اتر پردیش حکومت کی جانب سے مذکورہ قانون مبینہ طور پر لالچ، زبردستی یا دھوکے سے تبدیلی مذہب اور اس کے نتیجے میں کی جانے والی شادیوں کے واقعات کو روکنے کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کی جانے والی کارروائی میں ضمانت نہیں ہوتی۔ ریاستی پولیس نے ایک ہفتے کے اندر 5 اضلاع میں 6 FIR درج کر کے 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت پہلی FIR قانون منظور ہونے کے 1 روز بعد بریلی میں درج کی گئی اور 1 شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ سیتاپور، مراد آباد، مئو اور مظفر نگر اضلاع میں بھی 1-1 رپورٹ درج کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس قانون کے تحت گرفتاریاں سیتاپور، بریلی اور مراد آباد اضلاع میں ہوئی ہیں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے لکھنؤ میں بتایا کہ سیتاپور ضلع میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مراد آباد پولیس نے جمعہ کے روز 2 مسلم نوجوانوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ایک ہندو عورت کے ساتھ شادی کو رجسٹرار آفس میں رجسٹر کرانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک پولیس افسر اجے گوتم کے مطابق یہ گرفتاری خاتون کے اہل خانہ کی شکایت پر کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان تمام معاملات میں لڑکے مسلمان اور لڑکیاں ہندو ہیں۔ حالانکہ لڑکیوں نے پولیس میں بیان دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تاہم پولیس نے مذکورہ قانون کے تحت کارروائی کی۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے کارکن سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے کے 2 پہلو ہیں، ایک سماجی اور دوسرا قانونی۔ ان کے مطابق بھارت میں بین المذاہب شادیاں صدیوں سے ہوتی آئی ہیں۔ ان کے خیال میں چونکہ اس وقت ملک مختلف مسائل سے دوچار ہے، اس لیے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے UP حکومت نے ان کے بقول یہ شوشہ چھوڑا ہے۔
کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا چاہیے، اور چونکہ اس وقت مسائل بہت سارے دوسرے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لو جہاد کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو رپورٹیں آئی ہیں، جو پارلیمنٹ میں جو بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں لو جہاد نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، سوشل انٹریکشن ان کا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ مذہب اور ذات اور برادری ان کی پشت پر چلی پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ شادی کر کے خوش و خرم زندگی گزارتے۔ خود بی جے پی پارٹی کے کئی لیڈر لوگ کے اس طرح کے کیسز ہیں، میں نام نہیں لوں گا کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ان کی بیوی ہے یا وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ان کی بیوی ہے۔
انہوں نے مذکورہ قانون کے تحت پولیس کارروائی کو غیر مناسب اور غیر ضروری قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون خلاف آئین ہے اور توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس پر مناسب فیصلہ سنائے گی۔ ادھر اتر پردیش بی جے پی کے ایک رہنما شانت پرکاش جاٹو کا کہنا ہے کہ حکومت نے جبریہ تبدیلی مذہب اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شادیوں کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ قانون وضع کیا ہے۔
دھرم پریورتن کرنے کے لیے کسی کو بادھے نہیں کیا جا سکتا۔ سویکشا سے کوئی بھی انسان اپنا دھرم جو ہے اس دھرم کو سویکار کر سکتا ہے جس میں اس کا من لگتا ہے، مگر یہاں شادی اور شادی کے ساتھ میں ہی دھرمانترن ہونا یہ اپنے آپ میں ایک ویوادت وشے ہے، اور اسی نیم کے کارن سے اسی لیے یوگی سرکار نے جو ہے یہ اتر پردیش میں قانون بنایا ہے۔
آئینی و قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور انہیں امید ہے کہ عدالت اسے کالعدم کر دے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب ایک اور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ نئی دلی سے ہی بھارتی حکومت کی جانب سے وضع کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں کسانوں کا احتجاج بارہویں روز بھی جاری رہا۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان پانچ ادوار کی بات چیت ناکام رہی۔ کسان مذکورہ قوانین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاجی کسانوں نے دلی سے متصل اتر پردیش اور ہریانہ کی سرحد کو بند بھی کر رکھا ہے۔ انہوں نے 8 دسمبر روز منگل ملک گیر ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے۔ مزید تفصیلات ایک بار پھر نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ منگل کے روز کی جانے والی ملک گیر ہڑتال کو پوری طاقت کے ساتھ کامیاب بنایا جائے گا۔ کانگریس، بائیں بازو، عام آدمی پارٹی، ترنمول کانگریس، راشٹریہ جنتا دل اور سماجوادی پارٹی سمیت 14 اپوزیشن جماعتوں نے بھارت بند کی مکمل حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس سمیت تجارتی انجمنوں کے مشترکہ فورم، آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس، ہند مزدور سبھا، سینٹرل انڈین ٹریڈ یونین اور دیگر انجمنوں نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ متعدد بینک یونینوں نے بھی کسان تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور ہڑتال کی تائید کی ہے۔ اتر پردیش اور ہریانہ سے متصل دہلی کی سرحد اب بھی بند ہے، جس کی وجہ سے دہلی میں ٹریفک بری طرح متاثر ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دہلی اور ہریانہ کی سرحد پر سنگھو کے مقام پر جا کر، جہاں ہزاروں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسانوں کی حمایت کی اور کہا کہ ان کی حکومت اور تمام وزرا اور ارکان اسمبلی کسان تحریک کے ساتھ ہیں۔
میں یہاں پہ مکھیہ منتری کے طور پہ نہیں آیا، میں ایک سیوا دار کے طور پہ آیا ہوں، سیوا کرنے کے لیے آیا ہوں، کسانوں کی سیوا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسان 24 گھنٹے محنت کر کے، خون پسینہ بہا کے ان اگاتا ہے، ہمارے لیے ہماری سیوا کرتا ہے۔ آج کسان مصیبت میں ہے، ہم سب کا، پورے دیش واسیوں کا فرض ہے کہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی سیوا کریں۔
ادھر اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اور سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کو لکھنؤ میں اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اپنی رہائش گاہ کے سامنے کسان تحریک کی حمایت میں دھرنا دینے جا رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے منگل کے روز نقل و حمل کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی تجارتی اور عوامی سرگرمیوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ کسان رہنماؤں نے عوام سے کہا ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے دودھ اور سبزیوں کی سپلائی متاثر ہوگی، لہذا وہ ایک روز قبل ہی ان کی خریداری کر لیں۔ آٹو اور ٹیکسی یونینوں کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کے سبب عوام کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، تاہم ایمبولینس، اسپتال اور ایمرجنسی خدمات کو ہڑتال سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ ادھر مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے پیر کے روز کہا کہ اگر عوام کی جانب سے مسترد کی جانے والی اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر اترنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور اتریں، لیکن انہیں عوام کے موڈ کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے مذکورہ قوانین کی حمایت کی اور کہا کہ وہ کسانوں کے مفاد میں ہیں۔ حکومت کا الزام ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کسانوں کو بہکا رہی ہیں۔ حکومت اور کسان نمائندوں کے درمیان 9 دسمبر کو پھر بات چیت ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا۔ افغانستان میں امریکہ کے قائم مقام سفیر راس ولسن نے اتوار کو کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی ان کے بقول یہ توقع ہے کہ دسمبر کے وسط تک افغان حکومت کی قید میں ان کے مزید 7,000 قیدی رہا ہو جائیں۔ قیدیوں کی رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے دوحہ امن معاہدے کا حصہ ہے، لیکن امریکی سفارتکار نے واضح کیا کہ دوحہ امن معاہدے کے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے بقول کسی ایک معاملے کو الگ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اسی پر عمل کیا جائے۔ دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے پیر کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ طالبان ماضی میں اپنے قیدیوں کی رہائی سمیت کئی مطالبات کرتے آئے ہیں، لیکن ان کے بقول افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری کا طالبان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی پر اتفاق کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان میں امریکہ کے قائم مقام سفیر راس ولسن کی طرف سے طالبان کی طرف سے اپنے مزید 7,000 قیدیوں کی رہائی کی توقع سے متعلق بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے بارے میں بات چیت جاری ہے، لیکن اس بات چیت کے بارے میں ابھی تک دونوں فریقین کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان محمد نعیم کے مطابق امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد نے ہفتے کو دوحہ میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ عبد الغنی برادر سے ملاقات کی ہے، جس میں طالبان ترجمان محمد نعیم کے بقول اور اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کیے جانے والی افراد کی فہرست سے بعض طالبان رہنماؤں کے نام حذف کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کابل میں افغانستان کے لیے امریکہ کے قائم مقام سفیر راس ولسن سے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملاقات کی ہے، جس میں افغان وزارت خارجہ کے مطابق مختلف امور بشمول افغان عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت اور دیگر امور کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس موقع پر افغان اور امریکی سفارتکاروں نے افغانستان میں جامع جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ افغان امور کے تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت اب طالبان افغان حکومت کی قید میں اپنے باقی ماندہ قیدیوں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی فہرست میں ان طالبان رہنماؤں کے ناموں کو حذف کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں جن پر عالمی ادارے کی طرف سے پابندی عائد ہے۔
کچھ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، کچھ مشروط ہیں، کچھ چیزیں کہ وائلنس میں کمی ہو، تشدد میں کمی ہو، سیز فائر ہو اور اس کی طرف پیش رفت ہو دیگر معاملات کی طرف۔ تو بہرحال طالبان یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کے بیوں کا، یہ اسی لیکن صرف طالبان کا نہیں ہے، اس میں پھر دونوں ہیں کہ طالبان کے ساتھ اگر افغان حکومت کے قیدی ہوں وہ بھی تمام رہا ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی ایک اس میں جز ہے کہ طالبان پہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ جو رہا ہوں گے ان کے قیدی وہ جنگ میں واپس نہیں جائیں۔
لیکن طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ دوسری طرف افغان حکومت طالبان سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے،
کیونکہ جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو افغان حکومت پہ ایک دباؤ بھی ہوتا ہے، اور اب طالبان کے اٹیکس میں زیادہ فورسز کو وہ ہٹ کر رہے ہیں اور کچھ جگہ کو ایڈوانس بھی طالبان نے کی ہے، تو لہٰذا افغان حکومت اس لیے اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن چونکہ جنگ بندی کا وہ بین الاقوامی مذاکرات کا حصہ ہے، بین الاقوامی مذاکرات بھی وہ فارمل شروع ہی نہیں ہوئے ایجنڈے والے نکات پہ، تو لہٰذا ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے جنگ بندی ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ جنگ بندی۔
دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی کا کہنا ہے کہ طالبان ماضی میں بھی ان کے بقول اپنے قیدیوں کی رہائی سمیت کئی مطالبات کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے بقول افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری کا طالبان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی پر اتفاق کریں۔ پیر کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران صادق صدیقی نے کہا کہ دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کسی پیش رفت سے قبل ان کے بقول مزید طالبان قیدیوں کی رہائی پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور افغان پارلیمان کے سپیکر میر رحمان رحمانی نے بھی افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ طالبان کی طرف سے جنگ بندی اور امن مذاکرات میں پیش رفت سے پہلے طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا نہ کریں۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا نے کہا ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے طالبان کے مزید قیدیوں کی رہائی کل متوقع ہے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کی ریاست جارجیا کے الیکشن حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جارجیا سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام 16 الیکٹرل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ بائیڈن کو ٹرمپ پر جارجیا میں جہاں 2 مرتبہ ووٹوں کی گنتی کی گئی 12,000 سے زائد ووٹوں سے برتری حاصل تھی۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
یہ پہلا موقع ہے کہ جارجیا میں 1992 کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے کسی صدارتی امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جارجیا کے سینئر الیکشن افسر بریڈ ریفنس پرگر نے اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ بطور ریپبلکن حامی وہ ٹرمپ کی ناکامی پر مایوس ہوئے ہیں، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دھاندلی کے ایسے شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر عوام کی خواہش کو تبدیل کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے ہفتے کو جارجیا کے گورنر برائن کیمپ سے کہا تھا کہ وہ ریاست کے قانون سازوں کا خصوصی اجلاس طلب کریں اور ووٹوں کو منسوخ کر دیں، تاہم گورنر نے صدر ٹرمپ کی درخواست پر عمل درآمد سے انکار کر دیا تھا۔ جارجیا کے لیفٹیننٹ گورنر جیف ڈنکن نے بھی اتوار کو نشریاتی ادارے سی این این سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ گورنر کیمپ صدر ٹرمپ کا بائیڈن کی کامیابی کردم قرار دینے کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ہفتے کو ریاست جارجیا سے سینٹ کی دو نشستوں پر جنوری میں ہونے والے انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدواروں کی انتخابی مہم میں بھی صدر ٹرمپ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ایک بار پھر عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین جارجیا میں سینٹ انتخابات میں بھی دھاندلی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جارجیا میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر کسی امیدوار کو اکثریت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ان نشستوں پر دوسرے مرحلے میں ووٹنگ 5 جنوری کو ہوگی۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ریپبلکن پارٹی نے سینٹ کی 100 نشستوں میں سے 50 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 46 نشستیں ہیں، جبکہ 2 آزاد امیدوار ہیں جو کہ ممکنہ طور پر ڈیموکریٹس کی حمایت کریں گے۔ 5 جنوری کو ہونے والے انتخابات میں اگر ڈیموکریٹس دونوں نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سینٹ میں دونوں جماعتوں کی حمایت میں نشستوں کی تعداد 50-50 ہو جائے گی۔ امریکی آئین کے مطابق اگر سینٹ میں دونوں جماعتوں کی نشستیں برابر ہو جائیں تو نائب صدر کا ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بریکسٹ ٹریڈ مذاکرات پیر کے روز بھرپور انداز سے شروع ہوئے، لیکن کسی پیش رفت کی کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آئی، اور برطانیہ اور یورپی یونین بظاہر انہی ایشوز پر ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں جس نے تعطل کو کئی ماہ سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ پیر کے دن یورپی یونین کے چیف مذاکرات کار مائیکل بارنیئر نے 27 رکن ملکوں کے سفیروں سے ایک پری ڈان بریفنگ منعقد کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا 1 جنوری کی ڈیڈ لائن سے قبل لندن کے ساتھ کوئی ڈیل ممکن ہو سکتی ہے، لیکن کسی پیش رفت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے پہلے کی تفصیلات کے ساتھ فائزہ بخاری۔
برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے برسلز میں برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے کی آخری حتمی تاریخ سے پہلے تجارتی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان دیر لائن نے ہفتے کو اپنے مذاکرات کاروں سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا کہا تھا۔ برطانیہ باضابطہ طور پر رواں سال 31 جنوری کو تقریباً نصف صدی کے بعد یورپی یونین سے الگ ہو گیا تھا۔ تاہم تجارت، بارڈر سیکیورٹی، امیگریشن اور دیگر معاملات طے کرنے کے لیے 31 دسمبر 2020 تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا عمل اس سال کے آخری دن 31 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم جانسن اور یورپی کمشنر کی صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اگر حکومتی عملداری، ماہی گیری اور یکساں مقابلے کے اصولوں پر اختلافات ختم نہ ہوئے تو تجارتی معاہدہ سود مند نہیں ہوگا۔ ایک برطانوی مذاکرات کار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ یہ مذاکرات کا فیصلہ کن دور ہوگا۔ برطانیہ کی باضابطہ طور پر یورپی یونین سے 31 دسمبر کو علیحدگی سے قبل یورپ اور برطانیہ پر مشتمل دنیا کے سب سے بڑے تجارتی بلاک کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ برطانیہ کے چیف مذاکرات کار ڈیوڈ فراسٹ نے اتوار کو برسلز پہنچنے پر ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ان کی ٹیم معاہدے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، تاہم مذاکرات کا باضابطہ اعلان پیر سے ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہوا تو کرونا کے دور میں یورپ اور برطانیہ کی معاشی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تجارتی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو تجارتی سامان کی نقل و حمل اور لوگوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ سکتا ہے، کیونکہ برطانیہ 27 رکنی یورپی یونین کی سنگل مارکیٹ اور کسٹم یونین سے الگ ہو جائے گا۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق 2016 میں ہونے والے ریفرنڈم میں 52% عوام نے علیحدگی کے حق میں رائے دی تھی، جس پر کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ خود یورپی یونین میں رہنے کے حامی تھے۔ بعد ازاں کنزرویٹو پارٹی کی رکن تھریسا مے نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا، اور بریگزٹ کے معاملے پر ناکامی کی صورت میں انہوں نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد بورس جانسن نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تھا۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے اسمبلی میں مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے بورس جانسن نے نئے انتخابات کا اعلان کیا، اور دسمبر 2019 میں ہونے والے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے 365 نشستیں حاصل کی. اس سے قبل کنزرویٹو پارٹی کے پاس 650 کے ایوان میں 317 نشستیں تھیں، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے اسے 326 ارکان کی ضرورت تھی. بورس جانسن نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اسمبلی سے یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ حاصل کیے اور 31 جنوری کو باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار کی ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
برطانیہ میں کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی خوراک رواں ہفتے دی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ ویکسین نرسنگ ہومز میں مقیم افراد، طبی عملے اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی. برطانیہ میں 50 بڑے ہسپتالوں کو ویکسین کی تقسیم کے لیے چنا گیا ہے، جہاں پیس سے ویکسین کی خوراکوں کی فراہمی کا عمل شروع ہو رہا ہے. برطانیہ نے گزشتہ ہفتے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو اینٹیک کی مشترکہ طور پر تیار کردہ کرونا ویکسین کی منظوری دی تھی. برطانیہ ہنگامی صورتحال میں کرونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دینے والا پہلا ملک ہے. حکومت نے ابتدائی طور پر 4 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دیا ہے، جو 2 کروڑ افراد کو 2 مراحل میں لگائی جائیں گی. برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ویکسین کی مزید خوراکیں موصول ہونے کے بعد تقسیم کے مزید مراکز قائم کیے جائیں گے. جرمنی کی چانسلر کے چیف آف اسٹاف نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ برس جنوری کے ابتدائی ایام میں ہی ملک میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا. یورپی یونین کے حکام کی جانب سے 29 دسمبر کو کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے. اس سے قبل ہی جرمنی نے خصوصی ویکسینیشن سینٹرز قائم کر لیے ہیں. جرمن چانسلر کے چیف آف اسٹاف ہیلگے برین نے مقامی نیوز پیپر کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ میڈیکل حکام کی معاونت کے لیے تیار ہیں، اور جب ویکسین لینے کے لیے ہمارا نمبر آئے گا تو چانسلر اینگلا مرکل کو بھی ویکسین دی جائے گی. جرمنی میں کرونا کیسز میں کبھی اضافہ تو کبھی کمی واقع ہوتی رہی ہے. جبکہ 2 نومبر سے ملک میں جزوی لاک ڈاؤن بھی نافذ ہے، جو 10 جنوری تک جاری رہے گا. پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.9% پر پہنچ گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,795 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 39,000 سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. انڈونیشیا کو چین کی جانب سے اتوار کو کرونا وائرس کے انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین کی پہلی کھیپ مل گئی ہے. انڈونیشیا کے صدر کا کہنا ہے کہ حکومت نے بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے کی مہم تیار کر لی ہے. انہوں نے ایک آن لائن بریفنگ کے دوران بتایا کہ انڈونیشیا کو چینی دوا ساز ادارے کی طرف سے ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں موصول ہو چکی ہیں. انڈونیشیا کے صدر کے بقول ان کی حکومت جنوری کے اوائل میں ویکسین کی مزید 18 لاکھ خوراکیں خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں تصدیق شدہ کیسز کی مجموعی تعداد 5,69,000 سے زیادہ ہے، اور اب تک 17,589 افراد عالمی وبا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایشیائی ملکوں میں سال کے آخر میں کرونا وائرس کے دوبارہ سر اٹھانے کے تناظر میں گزشتہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بر وقت اور فوری کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ملکی معیشتوں کو بحال رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہانگ کانگ، جاپان، ملیشیا، جنوبی کوریا، تائیوان اور ویتنام میں نومبر کے وسط سے کرونا وائرس کے دوبارہ شدت اختیار کر جانے کی اطلاعات ملی ہیں، جب موسم سرما کا آغاز ہوا تھا اور مغربی ملکوں کے کرونا وائرس سے شدید طور پر متاثرہ علاقوں سے ان ملکوں کے شہریوں نے وطن واپس پہنچنا شروع کر دیا تھا. مذکورہ ایشیائی ملکوں میں اس سے پہلے COVID-19 کے کیسز میں کمی دیکھی گئی تھی. ان ملکوں میں محکمہ صحت کے حکام نے وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ کاروبار بند کرنے اور لوگوں کو گھروں میں محدود رکھنے سے اجتناب کیا تھا، تاہم کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان ملکوں میں بیمار مریضوں کو کرنتینہ میں رکھنے، ان کے رابطے میں آنے والے لوگوں کا پتہ لگانے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے اقدامات اختیار کیے گئے، جبکہ بین الاقوامی سرحدوں کو بند کیا گیا. ویتنام میں اگرچہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد محض 1,366 ہے، تاہم نومبر کے دوران دو مرتبہ ویتنام میں 20 سے زائد روزانہ نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی۔ ویتنام کی جاپان سے آنے والی ایک فلائٹ کے عملے کے ایک رکن کی طرف سے کرنٹینا کی پابندی کے خلاف ورزی کیے جانے کے بعد 3 افراد کے متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے باعث وزیر اعظم نوین ہوئن نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا کے اٹرنی جنرل زاویر بسیرا کو اپنے وزیر صحت کے طور پر چن لیا ہے، اور افورڈیبل کیئر ایکٹ کے ایک ڈیفینڈر کو کرونا وائرس کے رد عمل کے لیے اپنی انتظامیہ کی نگرانی کا اہم رول دیا ہے۔ ان کے چناؤ کی خبر کی تصدیق فیصلے سے متعلق دو قریبی لوگوں نے دی، جنہوں نے منگل کو اس فیصلے کے متوقع باقاعدہ اعلان سے قبل اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر یہ بات بتائی۔ اگر سینٹ نے ان کی تصدیق کر دی تو 62 سالہ بسیرا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن ریسورسز کی براہ کرنے والے پہلے لاطینی شخص ہوں گے، اور اس ادارے کے فرائض میں ادویات اور ویکسینز اور اہم میڈیکل ریسرچرز اور ہیلتھ انشورنس کے پروگرام شامل ہیں۔ ایک اور اہم اقدام میں جو بائیڈن نے متعدد امراض سے متعلق ہارورڈ کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر روشیل والنسکی کو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کے سربراہ کے طور پر چنا ہے۔ یہ عہدہ سینٹ سے منظوری کا متقاضی نہیں ہے۔ بحرین ورچوئل سیکیورٹی سمٹ کے دوران سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل کی امن پسندی اور اصول پرستی کے دعووں کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ درحقیقت اسرائیل نے فلسطینیوں کو بے ضرر الزامات کے باوجود حراستی کیمپوں میں انصاف کی فراہمی کے بغیر ڈال رکھا ہے۔ عرب دنیا اور اسرائیل میں امن معاہدے کے لیے ابراہم ایکارڈ نہیں بلکہ سعودی عرب کے تجویز کردہ عرب پیس انیشیٹو پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر ہے۔ سعودی شہزادے کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں سعودی شہزادے کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مشرق وسطی میں ہونے والی حالیہ مثبت پیش رفت کی روح کے منافی قرار دیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ نے بھی فلسطین اور اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی، جبکہ بحرینی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ اور سعودی شہزادے کے درمیان سخت الفاظ کے استعمال کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ ترکی الفیصل 20 سے زیادہ برسوں سے سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف ہونے کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ میں سعودی سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ اب وہ کسی عہدے پر فائز تو نہیں، لیکن ان کا موقف سعودی فرمانروا کنگ سلمان کے خیالات کی ترجمانی سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ ناقدین سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان خاموشی کے ساتھ اسرائیل سے تعلقات بنانے کے خواہش مند ہیں، تاکہ اپنے مشترکہ دشمن ایران سے نمٹنے کے علاوہ سعودی عرب کی فورن انویسٹمنٹ میں اضافہ کر سکیں۔ اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا سوشلسٹ سیاسی اتحاد اتوار کے روز ہونے والے انتخاب میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے اور ملک کی قومی اسمبلی کا کنٹرول حاصل کرنے کو تیار ہے۔ وینزویلا کی قومی انتخابی کاؤنسل کے مطابق مادورو کے حمایتی امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹوں میں 67% ووٹ ملے، اگرچہ ووٹ دینے والوں کی شرح محض 30% تھی۔ حزب اختلاف نے مادورو کو انتخاب میں دھاندلی کا الزام دیا اور اپنے حمایتیوں پر انتخاب کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا۔ قومی اسمبلی کے صدر ہوان گائیڈو نے کہا کہ وینزویلا میں ووٹروں کی اکثریت نے دھاندلی کو نظر انداز کر دیا، جس کا آغاز مہینوں پہلے ہو گیا تھا۔ بائیکاٹ نے مادورو کو تو مایوس نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وینزویلا کے عوام کی اکثریتی ووٹ سے قومی اسمبلی کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے وینزویلا کے صدر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر کے مطابق یہ بلا شک و شبہ جمہوریت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ سمیت 50 سے زائد ملک مادورو کو وینزویلا کا لیڈر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ گائیڈو کو اس جنوبی امریکی ملک کے سربراہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر کے ساتھ خبروں کا اختتام کرتے ہیں۔ چین کا ایک اسپیس کرافٹ چانگی 5 تقریباً 45 سال میں پہلی بار چاند کی سطح سے نمونے لے کر زمین پر واپسی کے لیے چاند کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ 2 کلوگرام نمونے لے کر واپس آ رہا ہے۔ وہ ایک اور ہفتے تک چاند کے گرد چکر لگائے گا اور لگ بھگ 3 دن میں زمین پر واپسی کا سفر شروع کرے گا، جس کے بعد وہ انر منگولیا میں لینڈ کر جائے گا، جہاں چین کی شینزو کے اسپیس شپس بھی لینڈ کرتے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ جیسا کہ خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی سیٹوں کے لیے مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں، جو بھارت میں کشمیر کی ریاستی خود مختاری ختم کرنے کے بعد پہلی مرتبہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مرحلہ وار
ضلعی ترقیاتی کونسل کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں. کشمیر کی مخصوص سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر یہ انتخابات 8 مرحلوں میں ہو رہے ہیں اور ان کے لیے ہزاروں فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے. جمعے کو ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، جبکہ آگے چل کر بلدیاتی اور پنچایت کی سیٹیں بھی بھری جائیں گی. کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی رہا ہونے کے بعد انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. ان کی نیشنل کانفرنس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کیا ہے، جس نے پی اے جی ڈی نامی اتحاد کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت لوٹانے کا وعدہ کیا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے بیورو چیف للت جھا کا کہنا تھا کہ کشمیری انتخابات سے نئی دہلی نے اپنی جمہوری روایتیں اجاگر کی ہیں.
میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دس ریفلیکٹ کہ جو بھارت سرکار ہے، بھارت کے لوگ ہیں، وہ ڈیموکریسی میں کتنی بلیو کرتے ہیں. وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹرانگ، ڈیموکریسی کی بنیاد کافی اسٹرانگ ہے. اینڈ دا وے دا پیپل آر ٹرننگ آؤٹ وہاں پہ الیکشن میں ریفلیکٹس دیٹ. جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، دے وانٹ ٹو اسٹرینتھن دا ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز ان دا ویلی اینڈ ان دا انٹائر اسٹیٹ. اسی کے ریزنس تھے کہ جو آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل فورسز کی انٹرفیرنس بار بار ہو رہی، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے. جو ایکسٹرنل تھرڈ باہر سے، دیش کے باہر کے لوگ جو اس کے انٹرنل پروسیس میں انٹرفیئر بار بار کرتے تھے اور کافی دھماکے دار، مینس وائلنٹلی انٹرفیئر کرتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو اور پالیسی وائز کتنے سارے ڈیسیزنس لیے گئے ہیں پچھلے 6 سالوں میں. اس کا ہی امپیکٹ ہے. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آ کے وہاں پہ ووٹ کر رہے ہیں، چاہے لوکل الیکشن کی ہوں. اب جیسے کہ پردھان منتری نے خود کہا ہے کہ وہاں پہ دھیرے دھیرے اسمبلی الیکشن بھی ہوں گے، اور آئی ایم تھنک وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن.
لیکن سوال یہ ہے کہ مقامی نمائندوں کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے، کیونکہ پچھلے سال جب کشمیر کی خود ارادیت ختم کر دی گئی تھی تو اب مقامی سطح پر لوگوں کے پاس کتنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنا کام کر سکے.
جی، انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے اس میں گراس روٹ ڈیموکریسی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. گاؤں کے لیول پہ گرام سماج اور سٹیز کے لیول پہ ان کے پاس کافی پاور ہوتی ہیں اپنے لوکل ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، لوکل ڈیولپمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اپنے ڈیولپمنٹ میں ان کا اسٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جو وہاں سے چن کے آتے ہیں لوگ، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس جو پاورس ہیں، ان کے پاس جو فائنینشیل پاورس ہیں، پولیٹیکل پاورس ہیں، اکنامک پاورس ہیں، اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈ آن دیم. اس میں کوئی سرکار کا بہت بڑا رول نہیں.
یہ تھے امریکہ میں بھارتی میڈیا کے نمائندہ للت جھا. دوسری طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا کا کہنا تھا کہ ان انتخابات کا پس منظر دیکھنا ضروری ہے.
جو حالات یہاں پر بنے ہیں پچھلے سوا ایک سال سے، تو اس میں یہ کرنا، جہاں ایک اسٹیٹ کی جو اپنی اکائی تھی اس کو توڑنا، اور وہ بھی یونیلیٹرلی دلی سے توڑنا، سینٹرل گورنمنٹ کے انیشیٹو پر، انہی کے فیصلے پر، جس میں کوئی لوکل گورنمنٹ یا لوکل پالیٹکس کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اگر جمہوریت ہو تو ہر چیز میں جمہوریت ہونی چاہیے، کہ یہاں کے جو مین اسٹریم لیڈرز وہ بھی بند تھے. یہاں بیسک انٹرنیٹ فریڈمز نہیں ہیں، یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آزادی نہیں ہے. تو ان حالات میں الیکشن کرنا اور یہ چیز امپوز کرنا باہر سے، اس لیے لوگوں کو یہاں پر شک و شبہ ہو رہے ہیں.
یہ بتائیے کہ کوئی 6 ملین ووٹرز کو اس وقت حق دیا گیا ہے کہ وہ 280 ضلعی کونسل کے ممبران کا انتخاب کریں. آپ نے کس حد تک لوگوں میں ایک جوش و جذبہ دیکھا ہے ووٹنگ کے دوران؟
مجھے لگتا ہے لوگوں کو موقع بھی مل رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا کا. حالانکہ بہت زیادہ پارٹیسپیشن نہیں ہوئی کشمیر میں جو ہوئی ہے 40% کے اندر وہ مجھے لگتا ہے پھر بھی ہاں اچھی ہے. یعنی اس کانٹیکس کی، یعنی جو یہاں کا ایک بائیکاٹ کا کانٹیکس میں پھر بھی سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اس میں دیکھ، اب یہ ریزلٹ ہی بتائے گا یہ ووٹ کیوں آئے ہیں، انتھوزیازم کس نیچر کا تھا، بی جے پی کو کتنا سپورٹ ملا ہے یا ان کے خلاف کتنا گیا ہے. میرے خیال میں 10 روز کے اندر یہ سب کچھ کمپلیٹ ہونا چاہیے.
یہ تھے سری نگر میں سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہانگ کانگ کی آزادیوں کے خلاف بیجنگ کا حملہ جاری ہے۔ امریکہ نے 11 نومبر کو نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے منظور کی جانے والی حب الوطنی کی قرارداد کی مذمت کی ہے، جس کے تحت ہانگ کانگ کی لیجسلیٹو کونسل کے 4 ارکان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ پریس کی اطلاعات کے مطابق قرارداد میں ہانگ کانگ کی انتظامیہ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایسے قانون سازوں کو نااہل قرار دے دے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کی آزادی کی وکالت کر رہے ہیں، غیر ملکی عناصر کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں یا قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انتظامیہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عدالتی عمل دخل کے بغیر وہ یہ کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ اقدام بنیادی طور پر اپنے منتخب نمائندوں کے چناؤ کے لیے ہانگ کانگ کے حق کو مجروح کرتا ہے، جیسا کہ بنیادی قانون میں ضمانت دی گئی ہے۔ یہ بات چین اور برطانیہ کے مشترکہ اعلان کے تحت اپنے بین الاقوامی وعدوں سے بیجنگ کے انحراف کو مزید افشا کرتی ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے کہا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی یا سی سی پی نے کھلم کھلا طور پر اپنے بین الاقوامی وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور امریکہ ان لوگوں کو جو ہانگ کانگ میں آزادی کی شمع کو بجھانے کے ذمہ دار ہیں نشاندہی جاری رکھے گا اور تعزیرات لگاتا رہے گا۔ جون میں سی سی پی نے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا ایک ہولناک قانون منظور کیا، جس کے تحت ہر ایسے عمل کے لیے جسے بیجنگ تخریب کاری، علیحدگی پسندی، دہشت گردی یا غیر ملکی عناصر کے ساتھ ساز باز خیال کرے گا، عمر قید تک کی سزا دی جا سکے گی۔ اس کے بعد سے بیجنگ نے ہانگ کانگ کے تقریباً تمام جمہوری عمل اور بہت سی قانونی روایات کو ختم کر دیا ہے جو ہانگ کانگ کی خود مختاری، استحکام اور خوشحالی کی بنیاد رہی ہیں۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حب الوطنی سے متعلق سی سی پی کا گمراہ کن تصور ایک مرتبہ پھر آزادی اور جمہوریت کے مطالبے کا گلا گھونٹنے کے لیے ایک بہانہ بن گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کے لیے آواز بلند کرنے کے خاطر امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، اور اپنے وعدوں کا احترام کرنے میں بیجنگ کی مایوس کن ناکامی پر توجہ دلاتا رہے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے واضح طور پر کہا کہ ہم ان کارروائیوں اور پالیسیوں کے لیے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرائیں گے جن سے ہانگ کانگ کی خود مختاری اور آزادیوں کو زخم پہنچتی ہے۔ ہم ان جمہوریت نواز اور جمہوریت کے علمبردار قانون سازوں کے ساتھ جنہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے اور ہانگ کانگ کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی خوراک رواں ہفتے دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں یہ ویکسین نرسنگ ہومز میں مقیم افراد، طبی عملے اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی۔ برطانیہ میں 50 بڑے ہسپتالوں کو ویکسین کی تقسیم کے لیے چنا گیا ہے، جہاں آج سے ویکسین کی خوراکوں کی فراہمی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے چیف آف اسٹاف نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ برس جنوری کے ابتدائی ایام میں ملک میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یورپی یونین کے حکام کی جانب سے 29 دسمبر کو کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے۔ اور امریکہ کی ریاست جارجیا کے الیکشن حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے، اور الیکشن حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جارجیا سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام 16 الیکٹرل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کے قائم مقام سفیر راس ولسن نے اتوار کے روز کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی ان کے بقول یہ توقع ہے کہ دسمبر کے وسط تک افغان حکومت کی قید میں مزید 7,000 قیدی رہا ہو جائیں گے۔ سفارتکار نے یہ واضح کیا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے بقول کسی ایک معاملے کو الگ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اسی پر عمل کیا جائے۔ اور پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں دو روز قبل آکسیجن کی کمی کے باعث رونما ہونے والے واقعے کی تحقیقات کو مکمل کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی روشنی میں ہسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 7 افراد کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔